محترم سامعین، سورہ الرحمن کی ابتدائی 41 آیات کی تلاوت آپ نے سنی. اس وقت آپ ان میں سے پہلی 25 آیات کی تشریح و تفسیر صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سماعت فرمائیں گے. یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 15 جنوری 1967 کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا. بقیہ آیات کی تشریح آپ سورہ الرحمن کے دوسرے کیسٹ میں سماعت فرمائیں گے. زیر سماعت درس کے ابتدائی کچھ حصے کی ریکارڈنگ قدر ناقص ہے، لیکن یکسوئی اور توجہ کے ساتھ سننے سے نفس مضمون پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. سامعین کی سہولت کے لیے ابتدائی 4 آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ بعد کا سلسلہ کلام بآسانی سمجھ میں آ سکے. اس حصے کی تفسیر کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیم خدا رحمان نے انسان کو دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ اس کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ انسان کو زندگی کی نعمت عطا کرنے اور شعور و احساس کی صلاحیت ودیت کرنے کے بعد اس کو جہالت کی تاریکی میں نہ رہنے دیا جائے. ابتدائی 4 آیات کا ترجمہ یہ ہے: خدا رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا.
خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، یعنی اپنے معروف ضمیر کے اظہار کا طریقہ سکھایا. اس سورے میں ایک بہت بڑے مضمون کو سمیٹ کر اس طرح ادا کیا گیا ہے کہ اس مضمون کا ایک ایک جز، ایک ایک دو دو آیتوں میں بیان کرتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک دو دو آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک ایک بڑے جز کو ادا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اس وجہ سے اس سورے پر بڑے غور سے ایک ایک فقرے کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر اگر تیزی سے آدمی گزر جائے تو اس کی سمجھ میں سورے کی ترتیب اور اس کا مضمون نہیں آتا. پہلی بات بطور تمہید کے لیے فرمائی کہ رحمان نے یہ قرآن سکھایا. ذہن نشین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیم دینا انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، جواب دہ مخلوق ہے، جس کو اپنے اعمال کی جواب دہی جا کر خدا کے سامنے کرنی ہے. اس لیے اگر اس کو تاریکی میں رہنے دیا جاتا اور اس کو یہ علم نہ دیا جاتا کہ تیری یہاں کیا پوزیشن ہے، کس حیثیت میں تو یہاں ہے، اور آخر کار تیرے اعمال کا محاسبہ کس بنیاد پر کیا جانا ہے، کیا چیز ہے کہ جس سے تو اس محاسبے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیا چیز ہے جس سے تو اس محاسبے میں ناکام ہو سکتا ہے. اگر اس چیز کی پہلے سے اس کو خبر نہ کر دی جائے اور تاریخی میں چھوڑنے کے بعد آخر میں جا کر اس کا محاسبہ کیا جائے گا، تو یہ رحمت کے خلاف ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ اس قرآن کی تعلیم کفار مکہ اور عرب کے مشرکین و کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کی حیثیت سے اٹھنا اور اس قرآن کو پیش کرنا ان کے لیے ایک مصیبت، وہ اس کو اپنے حق میں ایک آفت سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کفار قریش بار بار آ کر یہ کہتے تھے اور لوگوں کے درمیان یہ چرچا بھی کرتے تھے کہ ہم پہلے اپنے عقائد پر، اپنے رسم و رواج، اپنے طریقوں کے اوپر متفق تھے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے ہیں کہ انہوں نے ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا اور کفر ایمان کا جھگڑا چھیڑ دیا اور باپ کو بیٹے سے اور بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا، خاندانوں میں پھوٹ ڈلوا دی. یہ ایک آفت اور ایک مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوئی. اس ماحول میں جبکہ یہ باتیں کی جا رہی تھی، اس ماحول میں آغاز کلام کا اس طرح کیا گیا ہے کہ رحمان نے قرآن حاصل کیا، یہ تمہارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے بھیجا. اس کے بعد فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی تعلیم، بیان کا طریقہ سکھایا. اب یہ مزید دو دلیلیں ہیں قرآن کے نازل کرنے کے لیے. پہلی دلیل یہ دی گئی کہ یہ رحمان کی رحمت کا تقاضا تھا کہ قرآن نازل کرے، اگر وہ یہ قرآن نازل نہ کرتا تو رحمت کے خلاف ہوتا. دوسری بات فرمائی کہ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ خالق کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس مخلوق کو وہ پیدا کر رہا ہے اس مخلوق کی فطرت کے تقاضے کے مطابق اس کو ہدایت دے. مثلا اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے، پرندے کو اس طرح کے پاؤں نہیں دیے گئے کہ وہ زمین پر چلے، پرندے کے پر پیدا کر دیے گئے کہ وہ زمین پر چل نہیں سکتا، ہوا پر اڑ نہیں سکتا. اب یہ پرندے کو اس طرح سے اس شکل میں اس جسم کے ساتھ جب پیدا کیا تو پیدا کرنے والے ہی کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو اڑنے کی تعلیم دے. اب اس تعلیم کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مدرسہ فلائنگ کلب کی نوعیت کا قائم کرے وہ اور اس کے اندر ان کو اڑنا سکھائے، نہیں، اس نے اس کی فطرت کے اندر یہ ہدایت رکھ دی کہ تو یوں ہو، اس طرح سے اپنے پروں کو چلا تاکہ ہوا کے اوپر تو قائم ہو سکے. ایک بچے کو وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کو یہ تعلیم دے دی جاتی ہے، اس کے اندر یہ علم پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تیرا رخ تیری ماں کی چھاتیوں میں اور اپنی ماں کی چھاتیوں سے تو اس طرح سے دودھ چوستا کہ تیرے حلق سے وہ گزرے. پہلے سے کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو تربیت اور تعلیم دینے والا نہیں ہے، خود خالق نے اس کے اندر یہ علم رکھ دیا. مچھلی کو وہ پیدا کرتا ہے پانی میں، تیرنے کی تعلیم اندر اس کو دے دیتا. یہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا کہ تو کس کو نہ رب مانتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ربنا الذی آتی کل شیئن خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو اس کی خاص بناوٹ عطا کی اور پھر اس کو ہدایت، رہنمائی کی، اس کو بتایا کہ تو اپنی اس ساخت کے مطابق کس طرح کام کر رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم انسان کی ہدایت کریں. یہی بات دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے کہ انا علینا الہدا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت. یہاں فرمایا کہ خلق الانسان، ہم چونکہ خالق ہیں انسان کے، اس وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انسان کو کی رہنمائی کریں. اب دیکھیے کہ انسان کی رہنمائی اور دوسری تمام موجودات کی رہنمائی میں کیا فرق ہے. دوسری موجودات مختار نہیں ہے، دوسری موجودات ذمہ دار نہیں ہے، جی عقل و جی شعور نہیں ہے. ان کی رہنمائی کے لیے جبلت اور فطرت میں جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے وہ کافی ہے. مچھلی کے اندر تیرنے کے علم کو پیدائشی طور پر اس نے پیدا کر دیا اور یہ ہدایت اس کے لیے کافی ہے. پرندے کے اندر اڑنے کی قابلیت پیدا کی اور اڑنے کے طریقے کو اس کی فطرت کے اندر ودیت کر دیا، یہ رہنمائی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے شعور نہیں ہے، اپنے اختیار سے کام کرنے والے ہیں. خود انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی آپ دیکھیے تو جس حصے میں انسان مختار نہیں ہے اس حصے میں اللہ تعالی نے جو ہدایت و رہنمائی رکھی ہے وہ پیدائشی رہنمائی. مثلا آپ دیکھیے آپ کی یہ پلکیں جو جھپکتی ہیں یہ کسی آپ کے ارادے سے نہیں جھپکتی، آپ کی آنکھ کی حفاظت کے لیے اس پلک کا جھپکنا ضروری تھا. یہ علم آپ کے یہاں کے جو اجلاس ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بخود رکھ دیا کہ اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اس پلک کے جھپکانے کی یہ شکل ہے، بغیر آپ کے کسی ارادے کے یہ کام ہوتا ہے. میدے کے اندر ہضم کرنے کا علم پیدا کر دیا، دنیا میں بہترین انالائزر اگر کوئی ہے تو وہ میدہ ہے. کس طرح سے وہ ہضم کرتا ہے اور ایک ایک جسم کو نکالتا ہے، اس کو تیار کر کے جسم کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ خون بنے اور تجارت کا کام دے. تو جس جگہ انسان کے لیے کسی شعوری ہدایت کی حاجت نہیں ہے وہاں غیر شعوری ہدایت اس نے خود بہت دے رکھی ہے. جس شعبہ زندگی میں انسان اپنے اختیار سے کام کرتا ہے، جہاں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس راستے کو اختیار کروں یا نہ کروں، فلاں چیز کا انکار کروں یا اقرار کروں، فلاں چیز سے بچوں گا اس کا ارتکاب کروں، جس جگہ انسان کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، انتخاب کی قابلیت عطا کی ہے، فیصلہ کرنے کی، تمیز کرنے کی قوتیں دی ہیں آدمی کو، اس شعبہ زندگی کے لیے شعوری ہدایت کی پیدائشی ہدایت اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ علم البیان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو بیان کی تعلیم. بیان کی تعلیم وہ چیز ہے، بیان کا علم، بیان کا طریقہ، اپنے اظہار معصوص ضمیر کا طریقہ، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی. آخر یونانی منطقیوں نے جو انسان کی تعریف کی ہے وہ بھی ہے کہ حیوان ناطق ہے، یعنی نطق جو ہے یہ فاصل ہے حیوانات اور انسان کے درمیان. نطق کے اندر خود شعور شامل ہے، نطق کے اندر خود ارادہ شامل ہے، تمیز شامل ہے، ایک ایک چیز اس نطق کے اندر. انسان کا جو یہ بولنا ہے، یہ بولنے کی قابلیت جو ہے اس کے پیچھے عقل کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے شعور کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے قوت فیصلہ کام وہ ارادہ کام کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے تفصیل سے بتاتا کہ انسان کے اندر کیا خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اس کو اس شعوری ہدایت کی حاجت ہے، صرف لفظ البیان استعمال کر کہ چونکہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر یہ قابلیت پیدا کی کہ وہ اپنے معصوم ضمیر کا اظہار کرے، اس وجہ سے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کی ضرورت تھی. انسان کی ہدایت کے لیے وہ پیدائشی ہدایت کہ جو ہر پرندے اور ہر مچھلی اور ہر جانور کو دی جا رہی ہے، وہ ہدایت اس کے لیے کافی نہیں تھی. جو ہدایت تو تمہارے اپنے جسم کے جو ضروریات ہیں ان کے لیے جو لاشعوری غیر شعوری ہدایت دی گئی ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کا یہ شعوری شعبہ ہے، اس وجہ سے اس کے لیے شعوری ہدایت. اب اس کے بعد دوسرا ایک مضمون شروع ہوتا ہے، الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر والاستقام. سورج اور چاند یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں، एक हिसाब के साधन है, एक पल भर भी वो उस हिसाब से हट नहीं कर सकते, एक बाल बराबर भी उस हिसाब से तजावुज नहीं कर सकते। जो हिसाब अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है उसके मुताबिक ये सूरज और चांद चल रहा है। वह नज्म शजर यस्तान, और तारे या बूटे, ये दोनों मानी नज्म के हो सकते हैं। बाद लोगों ने नज्म के मानी बूटे के लिए है, जो जमीन से जो पोपल फूटती है इब्तदाई उसके लिए नज्म का लफ्ज बोलते हैं, और बाद लोगों ने नज्म से बड़ा तारा लिया, ये मारूफ है। दोनों मानी लिए जा सकते हैं, इस मौके और महल के लिहाज से कोई मानी भी लिए जाए वो गलत नहीं होंगे। वह नज्म व शजर व इस्तदान, ये नज्म और दरख्त सारे के सारे सजदारे। सजदारे का मतलब ये नहीं है कि वो घुटने और हाथ जमीन पर टिकाते हैं और फिर पेशानी टिकाते हैं। सजदे से मुराद है इताअत, कामिल इताअत, अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देना, किसी की हिदायत में चल जाना। तो ये तारे और दरख्त या बूटे और दरख्त, ये सारे के सारे अल्लाह के आगे सजदा रेज हैं, कामिल मुतीअ करना। अब बजाय इसके कि पूरी कायनात की एक एक चीज का जिक्र किया जाता है, एक तरफ सूरज और चांद का जिक्र किया गया और दूसरी तरफ दरख्तों और तारों का, इन तीन चार चीजों का जिक्र करने की वजह क्या है दूसरी तमाम चीजों को छोड़कर? एक वजह तो यह है कि सूरज और चांद नुमाया तरीन चीजें हैं इस कायनात में, जिनको आदमी आंखों से देखता है, और इसी तरह से तारे और दरख्त ये भी नुमाया तरीन चीजें हैं कि जिनको आदमी हर वक्त हर जगह देखता है। दूसरी बात यह है कि ये मौजूद रहे हैं, इंसानों ने इनके आगे सजदे किए हैं, इनकी बंदगी भजा लाए हैं, सूरज को पूछते रहे हैं और आज भी पूज रहे हैं, चांद को पूछते रहे हैं आज भी पूज रहे हैं, तारों को पूछते रहे हैं आज भी पूज रहे हैं, दरख्तों को पूछते रहे हैं आज भी पूज रहे हैं, पीपल आज भी हिंदुओं को माबूद बना हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारी कायनात जिनमें वो भी हैं जिनकी तुम परस्तिशें कर रहे हो, वो सारे के सारे उसी एक अल्लाह को मुतीअ करना। जो हिसाब सूरज के लिए बांध दिया है उसका, उसकी ताकत नहीं है कि बाल बराबर या पल भर उससे हट जाए। जो हिसाब चांद के लिए बांध दिया है उसका, उसकी मजाल नहीं है कि वो उसके जर्रा बराबर मुनहरिक हो सके। जो हिसाब तारों के लिए मुकर्रर कर दिया है तारों के बस में ये नहीं है कि उससे इंकलाब कर। जिस तरह से अल्लाह ताला ने दरख्तों की पैदाइश का कायदा मुकर्रर कर रखा है, जो उनके नशोनुमा का तरीका मुकर्रर कर रखा है, जहां तक वो उनको बढ़ने देता है बढ़ते हैं, उससे आगे कोई दरख्त फैल नहीं सकता। तो इस तरह से तमाम कायनात जो है वो अल्लाह ताला की मुतीअ फरमा, यानी यहां सबसे पहले अल्लाह ताला ने तौहीद का सबक दिया। कुरान की जो तालीम इंसान को दी गई है, जो अल्लाह ताला की रहमत का तकाज़ा था कि इंसान को दे, उसका कुरान की तालीम की बुनियाद जो है वो ये है कि इस सारी कायनात का मालिक और फरमा रवा और इस सारी कायनात का हकीकी माबूद सिर्फ एक अल्लाह। इस कायनात में किसी दूसरे की खुदाई नहीं चल रही है। किसी दूसरे की खुदाई चलना तो दरकनार, कोई दूसरा बंदगी से इसकी राह से भी हटने का यारा नहीं है। इस कायनात में किसी दूसरे की खुदाई नहीं चल रही है। किसी दूसरे की खुदाई चलना तो दरकनार, कोई दूसरा बंदगी से इसकी राह से भी हटने का यारा नहीं है। सारी कायनात उसके कानून के तहत और उसके जाब्ते और उसके अमर के तहत बिल्कुल पूरी तरह से मुतीअ फरमा। इसके बाद फरमाया कि वह समा रफा वजाल मीजान, अल्लाह का खौफ मीजान व अकीम वजना बिल किस्त वला तुखसिर मीजान। آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان رکھ دی. میزان کہتے ہیں ترازو کو. آسمان کو بلند کر کے میزان رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک توازن قائم کر دیا ہے, ایک بیلنس قائم کر دیا ہے, ایک پورا نظام عدل ہے کہ جس کے اوپر یہ کائنات ساری بنی. اس آسمان, اس یہ آسمان سے مراد محض آسمان ہی نہیں ہے بلکہ آسمان سے مراد یہاں پوری کائنات ہے, کیونکہ پوری کائنات آسمانوں ہی کے اندر ہے. آسمانوں میں میزان رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات ایک نظام عدل پر قائم ہے, ایک توازن اس کے اندر رکھا گیا. پوری کائنات میں کہیں جیسے سورہ ملک میں فرمایا گیا ہے کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے اندر تم کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے. تفاوت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے جوڑ نہ ملنا. کوئی چیز یہاں عملی بے جوڑ نہیں ہے, کوئی چیز اپنی حد سے متجاوز نہیں ہے. جس چیز کے لیے جو حد اللہ تعالیٰ نے حد دی ہے اس حد کے اندر وہ ہے, اس سے آگے بڑھنے والی. تو اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن قائم کیا ہے, ایک عدل قائم کیا. اللہ تبغوا فی المیزان, یہ نظام عدل جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا ہے اس کا یہ مطالبہ ہے, اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم میزان میں طغیان نہ کرو. جب یہ کائنات عدل میں قائم ہے تو اگر تم عدل سے تجاوز کرو گے تو اس کے معنی ہے کہ اس کائنات کے پورے نظام سے بغاوت کرو, اس کائنات کے پورے نظام سے ہٹ جاؤ. وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور تولنے میں کمی نہ کرو. دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جس میں تم بیٹھے ہو, جس میں تم پیدا کیے گئے ہو, چونکہ یہ ایک نظام عدل کے اوپر قائم ہے اس وجہ سے اس کے اندر جو شخص انصاف سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے تو وہ حقیقت میں کائنات کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. کائنات کے نظام کا تقاضا ہے عدل اور یہ کرتا ہے بے انصافی. تو کائنات کے نظام کا تقاضا ہے کہ تمہارے اندر عدل پیدا ہو. اگر کوئی شخص کم تول رہا ہے تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کم تول رہا ہے, اس کے معنی ہے کہ وہ پوری کائنات کے نظام میں ایک خلل پیدا کر رہا ہے, پوری کائنات کے نظام میں ایک فساد برپا کر رہا ہے. اگر کوئی شخص ڈنڈی مار رہا ہے تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ڈنڈی مار کر ایک آدمی کا حق سلب کر رہا یا ایک آدمی کے حق میں کمی کر رہا, اس فعل کے نتائج اتنے ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کا حق مارا, اس فعل کے نتائج یہ ہیں کہ کائنات کے پورے نظام کے اندر اس نے خلل برپا کر, کائنات کے پورے نظام میں فساد برپا کر. اب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر قائم ہے اور اس لیے تمہاری اس کائنات میں پیدا ہونے کا لازمی تقاضا اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی اس کی اطاعت کرو. دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ کائنات پوری کی پوری عدل پر قائم کی گئی ہے, اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم بھی عدل, اس کے خلاف تم طغیان نہ اختیار. اس کے بعد فرمایا کہ ول اردا وضاحا للانام فیہا فاقعتم والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبعی آلائے ربکما تکذبان. اللہ نے اس زمین کو بچھایا ساری مخلوقات کے لیے, انام کے معنی مختلف مخلوقات. فیہا فاقعتم, جس میں پھل ہیں, والنخل ذات الاکمام, جس میں کھجور کے درخت ہیں جن میں خوشوں کے غلاف لٹک رہے ہیں, والحب ذو العصف والریحان, جس میں غلے ہیں جو بھوسا بھی رکھتے ہیں اور مغز بھی رکھتے ہیں. فبئی آلائے ربکما تکذبان, پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین کو ساری مخلوقات کے لیے اس نے بچھا دیا، موجودہ زمانے میں بعض لوگ اس کے اشتراکیت پر استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ زمین چونکہ سارے انسانوں کے لیے ہے اس وجہ سے اس میں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں چلنی چاہیے، اور اللہ کے بندے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ انام کا لفظ استعمال کیا گیا، انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا. انام میں گائے بھینسے بھی شامل ہیں، انام میں چرندے اور درندے بھی شامل ہیں، انام میں سانپ بچھو بھی شامل ہیں، ساری مخلوقات اس کے اندر شامل ہیں، اور انام میں وہ مچھر بھی شامل ہیں جن کو اینٹی ملیریا کمپین کے ذریعے سے آپ ہلاک کرتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ زمین ساری مخلوقات کے لیے ہے تو اس کے اندر انسان کی ملکیت یا قومی ملکیت یا اسٹیٹ کی ملکیت کا کوئی سوال کرتا نہیں. یہ سہجے انسان کی ملکیت میں بھی نہیں جا سکتی ہے، اس کے اندر ساری مخلوقات کے حقوق بالکل برابر ہیں. تو اس وجہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ اللہ کے بندے باہر سے نظریات لاتے ہیں، قرآن سے نظریات اخذ نہیں کرتے، نظریات باہر کہیں سے لے آتے ہیں، کوئی نظریہ کوئی صاحب ڈارون سے لے آئے، کوئی صاحب مارکس سے لے آئے، کوئی صاحب کہیں اور سے لے آئے، اب اس کے بعد قرآن سے کہتے ہیں کہ اب تو نگال اس کے حق میں دلائے، اس سے ہم نہیں پوچھیں گے تو کیا کہہ رہا ہے، ہدایت ہمیں دیتا ہے نہیں، تیرا یہ فرض ہے کہ چونکہ ہم یہ نظریہ مارکس سے لے آئے اس لیے تیرا کام ہے کہ تو ہمیں دلائل فراہم کر دے. اس ارادے سے بیٹھتے ہیں اور ایک ٹکڑا ملا اول عرض بتا لیں، بس کافی ہے اس کے لیے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ جناب دیکھیے یہ مارک کیا آپ نے ملے. پھر یہ کہ یہ جو سلسلہ بیان اوپر سے چلا آ رہا ہے اور آگے تک جا رہا ہے، دیکھنا یہ کہ کیا یہ اس غرض کے لیے یہ کلام ہو رہا ہے، اس سلسلہ بیان کو آپ دیکھیے کیا یہ اس غرض کے لیے ہو رہا ہے کہ تمہارا اکنامک سسٹم کیا ہونا چاہیے، تم اپنی زمین کا انتظام کس طرح سے کرو، اس لیے نہیں ہو رہا. اگر اللہ تعالیٰ کو یہی ہدایت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صاحب الفاظ میں کسی مقام پر آپ کا پورا اکنامک سسٹم بیان کر کے اس میں کہتا کہ زمین اشخاص کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بجائے یہاں ایک پورے نظام کائنات کے اوپر استدلال کیا جا رہا ہے توحید کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انسان کے اوپر ان کو بیان کرنے کے سلسلے میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین اس نے بچھائی ہے ساری مخلوقات کے لیے اور یہ چیزیں اس میں پیدا کی ہیں، اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو. یعنی کلام کا مدعا بھی وہ نہیں ہے جو اس سے نکالا جاتا ہے، ایک ٹکڑا ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت ہے جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ان الارض للہ، بس کافی ہے. سوال یہ کہ اگر ارض اللہ کی ہے تو آپ کی پھر کیسے ہوگی، قومی ملکیت کیسے ہوگی؟ دوسرے یہ کہ آگے چل کر جو بات فوراً چکا ہے وہ یہ یورے سے آ رہی ہے، ساتھ جس کو جس کو چاہتا ہے اس کا وارث کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا، وہ لاتا کر کے سلاد ہوا یورے سے ہاں میں یہ شاہ نے وہ سارا استعمال ختم کر دیا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور الارض للہ لے. خیر یہ ایک دلی بحث تھی جو میں نے واضح کر دی. یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ زمین کو اس نے مخلوقات کے لیے پیدا کیا، اور یہاں کھجور کے درخت پیدا کیے، یہاں ہر طرح کے پھل پیدا کیے، یہاں غلے پیدا کیے جن کے اندر بھوسا بھی ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے، اور مغ بھی ہے جو انسانوں کے کام آتا ہے. یہ ساری چیزیں اس نے پیدا کی، اس کے بعد فرمایا کہ سب ہی یہ آلائے رکھنے کو شکر زبان تسمیہ کا سزا ہے جس میں دو مخاطب ہیں، اس جگہ نہیں معلوم ہوتا کہ دو مخاطب کون ہیں، لیکن آگے چل کر یا معاشر جمنے والی سے کہہ کر ہستقلان کے الفاظ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ یہ دو ہستیاں مراد کرتی ہیں، دو ہستیاں ہیں جو جن اور انسان، یعنی دوسری مخلوقات کو مخاطب کرنے کی اس لیے حاجت نہیں ہے کہ ان کا کام جھٹلانا اور تصدیق کرنا نہیں، کوئی گائے یا کوئی بھینس یا کوئی چرندہ یا کوئی پرندہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو یا اس کی نعمتوں کو جھٹلانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو یہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ وہ جھٹلائیں, وہ تو پیدا ہی مصدق ہوئے, ان کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کی خدائی کی تصدیق کر رہے ہیں. ان کو یارہ نہیں ہے کہ وہ جھٹلا سکے. جھٹلانے والی مخلوق دو ہی ہے اس زمین کی, انسان اور جن, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو ماننا چاہیں تو مانے اور نہ ماننا چاہیں تو انکار کریں. اسی دو نوعیت کی مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. یہاں ایک بڑا پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آلہ کے لفظ کے معنی کیا. لغت میں آلہ کے معنی, معروف معنی جن کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں, وہ ہے نعمت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اس کو نعمت کے معنی میں لیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ رحمان کی تلاوت فرماتے تھے تو ایک ایک مقام پر جہاں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں سب اعلیٰ ربکما تکذبان, اس کو پڑھنے کے بعد آپ فرماتے تھے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکسر, اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے. تو آلہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے, اس سے خود معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نعمت کے معنی میں لیتے ہیں. اب یہاں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جہاں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے وہاں بھی خبر آلہ ربکما تکذبان, جہاں آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم شعلے سے اس کا تعاقب کریں گے, وہاں بھی یہ فبیائی اعلیٰ ربکما تکذبان کے الفاظ فرمائے گئے. یعنی جس جگہ نعمتیں فی الواقع دی جاتی نظر آ رہی ہیں وہاں بھی یہ لفظ ہے, اور جہاں عذاب دیے جانے کا ذکر وہاں بھی الفاظ. تو ایک آدمی کے سامنے یہ ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر جہاں عذابوں کا ذکر ہے اس مقام پر اس سے یہ آیت کیسے مناسب ہو سکتی ہے. اسی مشکل کو رفع کرنے کے لیے بعض حضرات نے آلہ کا لفظ قدرت کے کرشموں کے معنی میں لیا ہے. کرشمہ ہے قدرت, لغت کے اعتبار سے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور الفاظ کو ان معنوں میں استعمال کرتا ہے جو معنی معروف ہے. لغت کی کتابیں پٹول پٹول کر کوئی غیر معروف معنی نکالنا یہ قرآن مجید کے طرز بیان کے فرق. عام طور پر جو عربی زبان میں معروف معنی ہے حالانکہ وہ نعمت کے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نعمتی کے معنی میں لیا, اس لیے اس کی یہ دوسرے معنی لینے کی گنجائش نہ کر دیا. میں اس معاملے میں برسوں سرگردہ رہا ہوں کہ کیا مناسبت ہے کبھی آئی یاد آئے رب کما کی اس مقام پر جہاں آزاد ہو. میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر جو خبر ہے یا الہ ربکما تکذبان ایک ایک دو دو آیتوں کے بعد فرمایا گیا ہے, تو اس میں نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اس سے پہلے کی آیتوں میں جن کا ذکر کیا گیا, بلکہ نعمتوں سے مراد وہ ہیں جو ساری کائنات میں پھیلی ہیں جن سے ساری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے, وہ نعمتیں مراد ہیں, نہ کہ وہ خاص نعمتیں جن کا پہلے ذکر نہیں ہوتی. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ زمین کو تمہارے لیے بچھایا اور تمہارے لیے یہ پھل پیدا کیے اور یہ غلے پیدا کیے ان نعمتوں کا کیا تم انکار کرو گے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس خدا نے تمہارے لیے یہ سامان غذا فراہم کیا, تمہاری رزق رسانی کا یہ انتظام کیا, اس خدا کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو. یعنی اس مقام پر صرف پہلے کی نعمتوں کا جن کا پہلے ذکر کیا گیا وہ مراد نہیں, وہ نعمتیں مراد ہیں جن سے ہر مخلوق ہر وقت فائدہ اٹھا رہی ہے. ہر جگہ ہے. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان کو اس نے سوکھے گارے سے بنایا جو ٹھیکری کی طرح سوکھ چکا تھا. فخار کہتے ہیں ٹھیکری. وہ خلق الجان من مارج من نار اور جنوں کو اس نے آگ کی پھونک سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. انسان کو سوکھے گارے سے پیدا کیا. بعض مقامات پر صرف گارے کا ذکر ہے کہ انسان کو گارے سے پیدا کیا. گارا مٹی اور پانی کو ملا کر جو بوند لیا جاتا ہے. بعض مقامات پر فرمایا کہ ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا جو سڑ کر جس کے اندر خمیر اٹھ چکا. یا فرمایا کہ سوکھے گارے سے پیدا. اب معلوم یہ ہوا کہ پانی اور مٹی کو ملا کر گوندنے کے بعد اس کے سڑ جانے کے بعد پھر اس کو ایک شکل دی گئی. وہ شکل دینے کے بعد جب وہ سوکھ کر ایک قائم مجسمہ بن گیا تب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ایک قائم. یعنی تین اسٹیجز ہیں جن کا ذکر. اور جنوں کو اس نے آگ کی پھونک سے پیدا کیا. اب جس طرح سے کہ آگ کو مٹی سے پیدا کیا ذرا آنے کے بعد آپ میں سوکھے گارے کی کوئی کیفیت نہیں ہے. مادے سارے آپ کے جسم کے وہ ہیں جو زمینے سے آ رہے ہیں اور پانی کے ساتھ اس کی ترکیب ہوئی ہے. اگر پانی نہ ہوتا تو آپ وجود میں نہیں آ سکتے تھے اور پانی نہ ہو تو آپ وجود میں رہ نہیں سکتے. تو زمینی مادوں کو پانی کے ساتھ ملا کر آپ کا یہ جسم بنایا گیا ہے. گوشت کی شکل میں ہے, گارے کی شکل میں نہیں, ٹھیکری کی شکل میں نہیں. اسی طرح سے جن کا معاملہ ہے کہ جن کو آپ کی پھونک سے پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کا جو شعلہ ہے اس کو دھوکنی سے دھوکا گیا اور جب اس سے گرم ہوائیں نکلیں تو جن پیدا کر دیا. مطلب یہ ہے کہ جن ایک آخلی آتشی مخلوق ہے اور آپ ایک مٹی سے بنی. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن جب آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ ان کو جہنم کی آگ کیا نقصان پہنچائے گا. تو بھائی آگ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں, آپ کو اگر ڈھیلا مارا جائے تو وہ اس سے آپ کو تکلیف ہوگی نہیں. تو جس طرح سے مٹی سے بننے کے باوجود مٹی کا ڈھیلا مارنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح سے آگ کی پھونک سے پیدا کیے جانے کے باوجود آگ ان کے لیے آتا. اس کے بعد فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے, پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. یعنی مالک وہ ہے پوری کائنات کا, پوری زمین کا. مشرقین اور مغربین, زمین کے ایک حصے میں سورج نکلتا ہے دوسرے حصے میں غروب ہوتا ہے, تو اس لیے لازمن دو مشرق اور دو مغرب بنتے ہیں. اور بعض جگہ رب المشارق کا لفظ استعمال کریں گے, بہت سے مشرق, اس وجہ سے کہ ہر آن سورج ایک حصہ زمین پر طلوع ہوتا ہے اور ہر آن ایک حصہ زمین پر غروب ہوتا ہے. تو بے شمار مشرق اور بے شمار مغرب بھی ہیں اور زمین کے دو رخ جو ہیں اس کے لحاظ سے دو مشرق اور دو مغرب. تو رب المشرقین و رب المغربین دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ وہ پوری زمین کا رب ہے, پوری زمین کا مالک اور پروردگار ہے. اس کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یفنیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس نے پانی کے دو ذخیروں کو, بحرین سے مراد ہے پانی کے بڑے ذخیرے, دو بڑے ذخیرے, उनको उसमें मिला रखा है। वेंकटियान वो आदमी को यकजा नजर आते हैं, वैनहुमा बरज़खुल्ला रियान, मगर उनके अंदर म्यान उसने एक पर्दा हायल कर दिया है कि एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकते। अब ये पानी के बड़े जखीरों को मिला देना कि वो यकसा नजर आए और फिर उनके दरमियान पर्दा हायल कर देना कि एक दूसरे में न घुस सके, एक दूसरे में दाखिल न हो सके, ये इसको समझने में लोगों को काफी जहमत पेश आई। लेकिन जो जदीद मालूमात हैं इनसे ये बात बिल्कुल वाजे हो जाती है कि ये समंदर जो अधिनिशान आपको नजर आ रहे हैं, जिनके अंदर आपकी निगाह में एक ही पानी है, ये हकीकत में एक पानी नहीं। इस समंदर के अंदर कहीं गर्म रौ चल रही है, इस समंदर के अंदर कहीं सर्द रौ चल रही है, इस समंदर के अंदर कहीं मीठे पानी के चश्मे निकल रहे हैं। पूरा समंदर जो है वो खारी है और किसी जगह मीठे पानी के चश्मे निकल रहे हैं। बहरान के पास अभी मीठे पानी के चश्मों से पानी पर्शियन गल्फ की तह में से निकाला जाता है, और एक जमाने में तो उनके पास मीठे पानी पीने की का जरिया ही एक ये था कि वो समंदर में गोता लगा के जाते थे और जहां मीठे पानी के चश्मे थे वहां उसके मुंह के ऊपर मशक लगा देते थे और पानी भरकर लेकर आते थे, वही मीठे पानी हाथ में करने लगे। तो अल्लाह ताला ने पानी के दो जखीरे यकजा कर रखे हैं, कहीं गर्म रौ है, कहीं सर्द रौ है, कहीं खारी पानी है, कहीं मीठा पानी है, और ये अलग अलग भी चल रहे हैं। दरहाले की यकजा आपको नजर आ रहे हैं, और अल्लाह ने ऐसे पर्दे इनके दरमियान हायल कर दिए हैं कि ये एक दूसरे के अंदर घुस नहीं रहे। इसी चीज को यहां फरमाया गया कि जिसकी कुदरत का ये हाल है, जिसने ये इंतजाम कर रखे हैं, उसकी किन किन नेमतों को तुम झुटला यो जो मिनहमल लुलो वल मरजान सब ये आलाया तो तुम्हारे पास, और इन दोनों पानियों से जो समंदर में मौजूद हैं इनसे बड़े मोती भी निकल रहे हैं और छोटे मोती भी निकल रहे हैं। लोलो से मुराद यहां बड़े मोती हैं और मरजान से मुराद मूंगा और छोटे मोती। तो उन पानियों से इतना इतनी कीमती चीजें तुम्हारे लिए निकल रही हैं। इन दोनों चीजों का जिक्र इस वजह से किया कि अरब के साहिल के ऊपर ये दोनों चीजें समंदर से अमलन निकलती हैं। खलीज फारस के का साइल जो है वो तकरीबन दुबई से लेकर कुवैत तक पूरा का पूरा बेशुमार मोतियों से भरा हुआ है और हजार हाथ बरस से मोती वहां से निकाले जा रहे हैं जो दुनिया भर को फराहम किए जा रहे हैं। बड़ा बड़ा कीमती मोती निकलता है। तो अरब के लोग क्योंकि बरह रास्त अल्लाह ताला की इस नेमत से वाकिफ थे, इसलिए उनको फरमाया गया कि उसी समंदर के पानी से जो खारी तुम्हें नजर आ रहा है उसी पानी के तहन में से अल्लाह तुम्हारे लिए ये मोती पैदा कर रहा है। सब यही आलाय रब कुमार सुखर दुकान बस ए जिन और इंस तुम अपने रब की किन किन में मतलब व लहुल जवारी मुंशात फिल बहर कल आलाम सब यही आलाय रब कुमार सुखर दुकान। और ये कश्तियां जो समंदर में पहाड़ों की तरह उठी हुई चली आ रही है ये कश्तियां भी उसी की हैं। यानी मतलब यह है कि बनाते तो तुम हो, लेकिन इन कश्तियों को इस तरह बनाने की तालीम हमने तुम्हें दी कि ये समंदर के ऊपर चल सके। ये कश्तियां जिन चीजों से तुम बनाते हो वो हमने पैदा की, जिनकी वजह से तुम्हारे लिए ये कश्तियां बनाना मुमकिन। समंदर को हमने उन कवायद का पालन किया है जिनकी वजह से तुम्हारा समंदर के अंदर कश्ती चलाना मुमकिन। अगर समंदर के कवायद मुंजबित न होते तो ये कश्तियां कभी चल नहीं सकती। एक खास कायदे का वो पाबंद है कि एक चीज इतनी वजनी होगी तो वो समंदर के अंदर पानी के अंदर डूबेगी, और उससे कम वजनी होगी तो नहीं डूबेगी।
मोहतरम सामईन, अफसोस है कि इस मकाम पर आखिरी चंद जुमले रिकॉर्ड होने से रह गए थे। ताहम पेश नजर आयत का मरकजी मजमून गुज़श्ता बयान से पूरी तरह वाज़े हो जाता है। मौलाना मग़फ़ूर ने इससे कई साल पहले 4 مارچ 1962 کو سورہ رحمان کا درس دیتے ہوئے اس آیت کی تشریح میں یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے سے سمندر میں سفر کرتے ہوئے راستوں کا تعین کرنے کے لیے جو کمپاس تم استعمال کرتے ہو یا آسمان کے جن تاروں سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کے پابند ہیں۔ یہ سب چیزیں تمہاری خادم اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض خاص ضابطوں کا پابند کر کے تمہارا خادم بنا دیا ہے۔ یہ خدا ہی کا بنایا ہوا زبردست نظام ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ ممکن بنایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔